پھر اسی طرح سیدنا ابوبکر اور عمر کے زمانے میں جمعہ کے دن ایک ہی اذان ہوگی جب امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا. سیدنا عثمان کے زمانے میں جب مدینہ کی آبادی بہت بڑھ گئی تو انہوں نے زورا مدینہ کے بازار میں ایک مقام کا نام ہے وہاں پر تیسری اذان یعنی اقامت سمیت بڑھائی, یعنی وہاں چونکہ لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں تو وہاں بھی اذان دلوائی. سیدنا جابر کہتے ہیں کہ ایک شخص جمعے کے دن اس وقت آیا جب آپ خطبہ دے رہے تھے, آپ نے اس سے پوچھا تو نے تحیت المسجد کی نماز پڑھی, اس نے کہا نہیں, آپ نے فرمایا اٹھو دو رکعتیں ہلکی پھلکی پڑھ لو, یعنی جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے دو رکعتیں مسجد میں داخل ہوتے ہی پڑھنی چاہیے. سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اچھا یہاں تو ہم عام طور پر جمعہ وغیرہ نہیں پڑھتے لیکن آج جمعے پہ جاتے ہیں الحمدللہ, تو پھر مسجد نبی میں جانے کے اتفاق پر خصوصاً اگر عام دنوں میں نہ بھی جا سکیں یعنی جو لوگ وہاں کے لوکلز بھی ہیں تو جمعے کے دن عموماً اہتمام کیا جاتا ہے جانے کا, پھر لوگ جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا جمعہ کیسے پڑھنا ہے, الگ ایک مشکل ہوتی ہے, تو جو جی میں کرتے رہتے ہیں. اس لیے آپ خواتین کو بھی جمعے کے احکامات ایک دفعہ کام سے گزارنا ضروری ہے, ہو سکتا ہے زندگی میں کہیں کام آ جائے. سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ جمعہ کے بعد مسجد میں کچھ نہ پڑھتے, جب اپنے گھر لوٹ آتے تو دو رکعتیں پڑھتے. آپ کا طریقہ کیا تھا؟ جمعہ کی نماز کے بعد مسجد سے نکل جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگلی آیت میں آتا ہے نا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, نماز ہو گئی جمعہ کی چھوڑ دو مسجد, اب جاؤ گھر, جہاں جانا ہے جاؤ. تو آپ کیا کرتے تھے؟ بعد کی دو رکعتیں گھر آ کے پڑھتے تھے, کیونکہ عموماً آپ سنتیں گھر میں پڑھا کرتے تھے تاکہ گھر میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا رہے. لیکن اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ آپ نے نماز جمعہ کے فوراً بعد بازار تشریف لے جانا ہے اور دنیا کی گہما گہمی میں مشغول ہونا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہیں پر پڑھ لیجیے, یعنی مسجد میں پڑھنا منع نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو گھر آنا ہے تو آپ گھر میں پڑھ لیجیے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے ساتھی سے جمعہ کے دن یوں کہے کہ چپ رہے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو تو نے لغ برکت کی. اتنی بات کی بھی اجازت نہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ علم کی مجلس میں جہاں اللہ کا ذکر اللہ کی بات سنائی سکھائی سمجھائی جا رہی ہو وہاں پوری توجہ سے بات سننی چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرنی چاہیے, حتیٰ کہ اگر کوئی بول رہا ہو تو اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ چپ کرو, کیونکہ اگر ایک بول رہا ہے اور دس اس کو چپ کرا رہے ہیں تو چپ کرانے والوں کا شور بولنے والے سے بھی بڑھ جائے گا. اس کو لغو حرکت قرار دیا گیا. اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت جو شخص بات کرے وہ اس گدھے کی مانند ہے جس پہ کتابیں لدی ہوئی ہوں, اور جو شخص اس سے کہے کہ چپ رہے اس کا بھی کوئی جمعہ نہیں ہوا. افسوس یہ کہ بہت سی خواتین حرم میں جا کے جمعے کی نماز کے لیے بیٹھتی ہیں اور آخر وقت تک گفتگو فرماتی رہتی ہیں, کیونکہ عربی سمجھ میں نہیں آتی, پھر نہیں بھی سمجھ آتی تو ادب سے خاموشی اختیار کرو, اس کی برکت اور اس کا ثواب تو مل ہی جائے گا. اگر علم میں اضافہ نہیں بھی ہوتا اور ویسے بھی کچھ نہ کچھ آیات اور کچھ نہ کچھ چیزیں عربی کی اردو سے ملتی جلتی ہوتی ہیں, انسان کچھ نہ کچھ سمجھ ہی پاتا ہے. ایسے میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر کبھی بھی آپ کو کسی مسجد میں جانے کا اتفاق ہو جمعہ پڑھنے کے لیے تو لوگ جو کریں سو کریں اپنے جمعے کی حفاظت کریں. ہو سکتا ہے کہ صرف آپ کے عمل سے بہت سے لوگ سیکھ جائیں, اور اگر کوئی شخص آپ کو ہلانے جلانے یا بات کرنے کی کوشش کرے تو اشارے سے اس کو خاموش کرا دیں, یعنی صرف ایک انگلی اٹھا دیں یا وہ پہ انگلی رکھ لیں جس سے پتہ چل جائے اس کو بھی کہ یہ بولنے کا وقت نہیں, زبان سے بول کے اس کو کوئی معذرت نہ کرے. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ جو ہوا وہ عبد القیس کی مسجد میں ہوا جو بحرین میں جواسا میں تھی, یعنی مسجد نبوی کے علاوہ جو پہلا جمعہ کسی اور مقام پر ہوا وہ جواسا میں ہوا. سیدنا ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن فرشتے جامع مسجد کے دروازے پہ آ کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والوں کے نام باری باری لکھتے جاتے ہیں, یعنی اٹینڈنس دروازے پر ہی لگتی ہے. جو پہلے آتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اونٹ کی قربانی کرے, اتنا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے پہلے جو آئے, پھر دوسرے کی جیسے گائے کی قربانی کرے, پھر تیسرے کی جو مینڈا قربان کرے, پھر چوتھے کی جو مرغی, پھر پانچویں کی جو انڈا قربانی دے, پھر انڈے کے بعد تو کچھ نہیں رہتا نا. پھر جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے لگ جاتے ہیں. پھر آنے والے بس آ ہی رہے ہیں, ثواب والوں میں نام نہیں لکھا جاتا ان کا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن پھر مسجد میں جو جائیں وہ اول وقت میں پہنچے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سے سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے. اسی جمعہ کے دن سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن جنت میں داخل کیے گئے, اسی دن نکالے گئے, قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی. یہ تو تھے مسنون امور جو بخاری اور مسلم کی احادیث سے لیے گئے. پھر اس کے بعد کچھ ایسے امور ہیں جو خلاف سنت ہیں, جو نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ آتا للہ کے ساتھ منع للہ ضروری ہے. ان میں سب سے پہلی چیز تو جمعہ کے وقت میں تاخیر ہے. عیاش بن سلمہ بن اقوا اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہم جمعہ کی نماز آپ کے ساتھ ادا کر کے واپس لوٹتے تو ہم دیواروں کا سایہ نہ پاتے تھے جس کی آڑ میں آئے. اتنا اہلی جمعہ ہوتا تھا کہ جب جمعہ پڑھ کے نکلتے اور مکانوں کے پاس سے گزرتے تو دیوار کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ اس میں چل سکے. اور جابر بن عبداللہ کی حدیث کے مطابق زوال آفتاب شروع ہوتے ہی آپ ساتھ ہی نماز جمعہ ادا کر لیا کرتے تھے. لیکن اپنے ہاں سے یہ دیکھا گیا کہ بعض جمعے عصر کا اول وقت داخل ہونے تک جاری رہتے ہیں. اسی طرح سنتوں کا وقفہ دینے کا کوئی جواز نہیں ملتا, جو آئے وہ سنتیں ساتھ ساتھ پڑھتا چلا جائے. پھر خطبے کو لمبا کرنا, نماز کو مختصر کرنا, یہ بھی ہمارے ہاں بہت رواج ہو گیا. واصل بن حیان کہتے ہیں کہ ابو وائل نے کہا کہ ہمیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جامع اور بلی خطبہ دیا. جب وہ ممبر سے اترے تو ہم نے کہا, اے ابو الیقظان, اگر آپ ذرا اس خطبے کو لمبا کرتے تو بہت بہتر ہوتا. تب عمار نے کہا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ فرماتے تھے کہ آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کے سمجھدار ہونے کی نشانی ہے. نماز کو لمبا کرنا اور خطبہ مختصر کرنا سمجھدار ہونے کی نشانی ہے. سو تم نماز کو لمبا کیا کرو اور خطبے کو چھوٹا کیا کرو. اور بعض بیان تو جادو ہوتے ہیں. جادو بھی تو اصل میں کلام ہی ہوتا ہے نا, یعنی بعض لوگوں کا کلام اگرچہ مختصر ہوتا ہے لیکن دلوں پہ جادو کی طرح اثر کرتا ہے, دل بدل دیتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بات بہت لمبی کی جائے, گھنٹوں کی جائے, تب کسی کو زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. بعض مختصر باتیں بھی بہت مؤثر ہو سکتی ہیں. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی, آپ کی نماز بھی درمیانہ تھی اور خطبہ بھی درمیانہ تھا. ابن ابی رافع کہتے ہیں کہ مروان نے ابو ہریرہ کو مدینہ میں خلیفہ مقرر کیا, ابو ہریرہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی تو آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ جمعہ اور دوسری میں المنافقون پڑھی. پھر میں ان سے ملا اور کہا کہ آپ نے وہی سورتیں پڑھی جو سیدنا علی کوفہ میں پڑھتے تھے. اس پر سیدنا ابو ہریرہ کہنے لگے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن یہی سورتیں پڑھتے سنا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورتیں مختصر سورتیں ہیں, یعنی اتنی طویل نماز ہوتی تھی. سیدنا لقمان بن بشیر کہتے ہیں کہ آپ عیدوں اور جمعے میں سب اسم ربک الاعلی اور ہل اتا کا حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے, اور جب جمعہ اور عید دونوں ایک دن ہوتی تب بھی انہیں دونوں سورتوں کو دونوں نمازوں میں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, جمعہ اور عید کٹھی ہو جاتی ہے نا بازو کا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر جمعے کی نماز صرف اتنی لمبی ہو تو خطبہ پھر کتنا ہوگا اتنی دیر کا, جتنی دیر میں یہ دو سورتیں پڑھی جائیں باقی نماز کے ساتھ, اور خطبہ نماز سے بھی ذرا مختصر ہو تو کتنی دیر کا خطبہ بنتا ہے؟ ہارڈلی پھر فیو منٹس کا بنتا ہے. لیکن اپنے ہاں کیا ہوتا ہے, یعنی 20 منٹ کا وقفہ سمجھیں, 10 منٹ میں اس کی تلاوت ہو سکتی ہے اگر آرام سے بھی کی جائے, 10 منٹ میں ایک, 8 منٹ میں ایک, کیونکہ ایک دوسری سے ذرا سی چھوٹی, یا آپ یوں سمجھے کہ 7-7 منٹ میں یہ دونوں اور باقی جو اذکار ہیں وہ ملا کر تقریباً 20 منٹ کا. اور بعض اوقات ہمارے یہاں سے یہ دیکھا جائے کہ جمعے کی نماز میں سورۃ الفیل اور سورۃ القریش پڑھ کے گھنٹے بھر کا خطبہ. اچھا, اس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ لوگ آتے بھی دیکھتے ہیں, کہتے ہیں اچھا ابھی تو خطبہ چل رہا ہوگا, ابھی جاتے ہیں, ابھی جاتے ہیں, اور بالکل اینڈ پہ جا کے پہنچتے ہیں اور تھوڑا سا خطبہ سنا اور جلدی سے نماز پڑھی اور گھر آ گئے, فرض ادا ہو گیا. اور بعض لوگ تو یہ تکلف بھی نہیں کرتے. اتنی دیر کو بھی چلے جائیں. حالانکہ حکم کیا, فسا الی ذکر اللہ, اور ذکر اللہ میں دونوں چیزیں شامل ہیں, یعنی خطبہ اور نماز. پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطاب کیا ہوتا تھا اور موضوع خطاب کیا ہوتا تھا. سیدنا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ پڑھتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, آواز بلند ہو جاتی, غصہ زیادہ ہو جاتا, یعنی خطبے میں آپ کا انداز شدید ہوتا تھا. تعلیم مختلف طریقے سے ہوتی تھی, خطبہ مختلف طریقے سے ہوتا. گویا وہ ایک ایسے لشکر سے ڈرانے والے تھے جو بس صبح و شام ہی تم پر پہنچنے والا ہے, اور فرماتے کہ میں اس وقت بھیجا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں. پھر آپ اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا دیتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کے بعد فرماتے, ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, کہ ہر بات سے بہتر اللہ کی کتاب ہے اور ہر طریقے سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اور نئے نئے کام نکالنا یعنی بدعات سب سے برا کام ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے. یعنی آپ کے ہر خطبے میں یہ تعلیم ہوگی. پھر فرماتے کہ میں ہر مومن کا اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں, یعنی جتنا کوئی شخص اپنے لیے خیر خواہ ہو سکتا ہے میں اس سے بھی بڑھ کے اس کا خیر خواہ ہوں. جو شخص مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے گھر والوں کا ہے, جو قرض یا چھوٹے بچے چھوڑ جائے تو اس کے قرض کی ادائیگی یا بچوں کی پرورش میرے ذمہ, یعنی آپ نے اپنے ذمہ لے کر آئندہ کے لیے بھی اس کام کو اسلامی حکومت کی ذمہ داری قرار دیا. نیز ام ہشام بنت حارث بن نعمان فرماتی ہیں, ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تندور ایک ہی تھا, دو برس یا ایک برس اور کچھ ماہ تک, یعنی اتنی مدت ہم آپ کی ہمسائیگی میں رہے. اس دوران میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سورت کاف سیکھی تھی. آپ اس کو ہر جمعہ میں ممبر پر پڑھتے تھے جب لوگوں کو خطبہ سناتے, یعنی خطبے میں سورت کاف پڑھ کے سناتے تھے. ہمارے ہاں کتنی دفعہ سورت کاف جیسے مضامین آتے ہیں, اکثر گھروں کے پاس مساجد سے آوازیں آتی رہتی ہیں جن موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے. غالب انصر جو آپ کی تعلیم میں ہے خطبے میں, وہ آخرت کی یاد ہے, کیونکہ سورت کاف کا موضوع بھی یہی ہے, اور اوپر جو خطبے کا انداز اور پھر اس کے بعد کی گفتگو بھی آخرت ہی کی یاد دلاتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا خطاب جوشیلا تو ہوتا تھا لیکن اس میں راگ اور سر تال نہیں ہوتے تھے. ہمارے یہاں عموماً خطبوں میں مقرر حضرات یا خطیب حضرات اس چیز کا بھی اہتمام کرنے لگے, یعنی جو سر تال اور لہک لہک سے پڑھنا, گنگنی آوازوں سے پڑھنا, اور عموماً اس لیے کیا جاتا ہے کہ عوام پسند کرتے ہیں. اور پھر افسوس یہ کہ لوگ سبحان اللہ کے نعرے لگانے لگتے ہیں, اور مسجد میں جب بات کرنے والے کو چپ کرانے کے لیے چپ کرو کا لفظ بولنے کی اجازت نہیں, تو آڈینس کو سارے کورس میں مل کے سبحان اللہ کہنے کی اجازت کہاں سے ہوگی, واہ واہ کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی, وہ کوئی مشاعرہ تو نہیں ہو رہا ہوتا وہاں. اسی وجہ سے جب خطبے مؤثر نہیں رہے تو عوام کی اخلاقی حالت اور تربیت بھی نظر آ رہی ہے ہم سب کو. اور پھر ہوتا کیا ہے نا, خطیب خطبہ دے رہا ہے, سامعین جو ہے وہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں, پھر وہ ایک شکوہ جواب شکوہ شروع ہو جاتا ہے, ایک کچھ کہتا ہے دوسرا جواب دے رہا ہے. وہ جو ہے جمعے کے خطبے میں اثر پذیری ہونی چاہیے, دلوں کی تبدیلی ہونی چاہیے, تزکیہ ہونا چاہیے, وہ عنصر پھر مفقود ہوتا چلا جاتا ہے, کیونکہ جب بھی ہم سنت سے ہٹتے ہیں انہی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. اور خطبہ جو ہے وہ ذکر اللہ پر مشتمل ہونا چاہیے, لیکن ہمارے ہاں عموماً جمعے کے خطبوں میں سیاست پہ بہت زیادہ گفتگو ہونے لگی. پھر اسی طرح اختلافی عقائد کی نشر و اشاعت بہت ہوتی جمعے کے خطبوں میں, یعنی بعض جگہوں پر افسوسناک حد تک ہر فرقے کو کریٹیسائز کر کے اپنی کچھ تعریفیں کر کے تب نماز شروع ہوتی. وہ ممبر جو لوگوں کو مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے, وہیں سے پھوٹ ڈالی جاتی, وہیں سے نفرتیں بوئی جاتی ہیں ایک دوسرے کے لیے. پھر اسی طرح خطبہ مسجد کے اندر رہنے کے بجائے لاؤڈ اسپیکرز کم ہو بازاروں کی طرف اور گھروں کی طرف کر دیا جاتا ہے, جس سے پڑھنے والے پڑھ نہیں سکتے, سونے والے آرام نہیں کر سکتے, طالب علم امتحانوں کی تیاری نہیں کر سکتے, بیمار چین نہیں پا سکتے, اور اس طرح لوگوں کو دین کی محبت دلانے کی بجائے دین سے بیزار کرنے کا سبب بن گیا. یہ بھی سنت کے خلاف بات ہے. یہ سب دان سبیل اللہ میں پھرا جاتا ہے. یہ ہمارے تمام ایکشن جس سے لوگ دین سے متاثر ہوتے ہیں وہ دین کے لیے نقصان دہ ہیں, خود ہماری اپنی ذات کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعہ کے خطبہ فرمایا ہے کہ میں ہر مسلمان کے لیے اس کی جان سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں, اس کے اپنے آپ سے بھی زیادہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے خطبے میں کیا ہونا چاہیے؟ ایسے موضوعات ہونے چاہیے جس سے عوام کی خیر خواہی ہو, ان کو صحیح ڈائریکشن دی جائے, ان کی اصلاح کی جائے, ان کے عقائد کی درستگی کی جائے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. لیکن بہت سے کام جو ہم اپنے طریقوں پہ کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ان کنتم تعلمون کی شرط پوری نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرا جی چاہتا ہے کہ کسی اور شخص کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کروں اور جا کر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. اتنا سخت حکم ہے جو اذان کی آواز سن کے پھر گھروں سے نہ نکلے. حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے جمعہ کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دے گا اور وہ غافل ہو کر رہ جائیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے. کس کو؟ جو شخص کسی حقیقی ضرورت اور جائز عذر کے بغیر بے پرواہی کی بنا پر مسلسل تین جمعے چھوڑ دے, اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. دوسری روایت میں آتا ہے, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج سے لے کر قیامت تک جمعہ تم لوگوں پر فرض ہے. جو شخص اسے ایک معمولی چیز سمجھ کر یا اس کا حق نہ مان کر اسے چھوڑے, خدا اس کا حال درست نہ کرے, اسے برکت نہ دے. خوب سن رکھو, اس کی نماز نماز نہیں, اس کی زکات زکات نہیں, اس کا حج حج نہیں, اس کا روزہ روزہ نہیں, اس کی کوئی نیکی نیکی نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے, اور جو توبہ کرے تو اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے. اتنا سخت ہوگا جو شخص بلا حقیقی ضرورت کے جمعہ چھوڑ کے گھر بیٹھ جائے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دل سخت کر دیتے ہیں, ان سخت دلوں کو پھر جب تک وہ رجوع نہ کرنا چاہے, خود نہ پلٹے, توبہ نہ کرے, توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بچنے والا مہربان. اگر توبہ نہیں کرتے تو پھر آپ اسی لیے تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو دین کی بات سمجھاتے اور وہ مذاق اڑا کے نکل جاتے ہیں, سننا بھی نہیں چاہتے, ان پہ اثر بھی کوئی نہیں کرتی کیونکہ دل تو سخت ہو گئے.
اکثر لوگ اپنے ملازمین کو اجازت نہیں دیتے اور یہ کیوں کہتے ہیں کہ حدیث میں باقاعدہ کے غلاموں کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے.
یہ کیا غلام ہے؟ یہ تو آزاد ہے, تم نے ان کو کب سے غلام بنا لیا؟ یہ تو اجرت پہ رکھے ہوئے لوگ ہیں, یہ غلاموں کی کیٹیگری میں نہیں آتے. مسجد میں جانے کے بہت سے آداب ہیں, کہ بھاگ دوڑ کے نہ جائیں, آہستہ سے جائیں, مسجد داخل ہونے کی دعا پڑھیں, پھر دو لوگ بیٹھے ان کے بیچ میں گھسنے کی کوشش نہ کریں, لوگوں کی گردنیں نہ پلانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ایک شخص اسی طرح دیر سے آیا اور گردنیں پلان کے آگے آ رہا تھا, تو آپ نے فرمایا, آگئیتا وآگئیتا, دیر سے آئے ہو اور تکلیف دے رہے ہو, اگر تم کو آگے بیٹھنا ہی تھا تو وقت پہ آتے. ایک نان مسلم جو کسی مسلم معاشرے میں آیا ہو, کیا اس کے لیے ایک بہت امپریسو سین نہیں ہو سکتا؟ ادھر سے اللہ اکبر کی اذان شروع ہو اور ادھر سے سب کچھ بند ہونے لگے, کتنی بڑی تبلیغ ہو سکتی ہے اس طرح عمل سے, بغیر کچھ بولے اور کہیں کہ ہم سب اللہ کی طرف دوڑنے والے ہیں, فتروا الی اللہ کرنے والے ہیں. یہ بتا رہی ہیں کہ ایک امریکن فوجی سعودی عرب میں مسلمان اس بنا پر ہوا تھا کہ وہ کسی دکاندار سے سودا کر رہا تھا اور پیسے دے رہا تھا, چیز رکھی ہوئی تھی سامنے, لیکن جو ہی آزان نہیں, اس شخص نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور دکان بند کر دی. تو حکم تو یہی ہے, یعنی اگر پیسے گنے بھی جا رہے ہیں اور آزان ہو گئی ہے, وزر البے, چھوڑ دو, ختم کر دو. اور یہ وہاں سے عام معمولات میں سے ہے, آپ نے سے بھی شاید کسی کو تجربہ ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.